السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ التوبہ دسواں سپارہ آیت نمبر 73 دسواں رکوع. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ التوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر فروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا ما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ التوبہ کے 9 رکوعوں کا مطالعہ ہم نے گزشتہ رات کر لیا تھا. سورۃ التوبہ سے مطالعے کے بعد آج کی گئی تھی کہ اس کا اکثر و بیشتر حصہ 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوا. اس کے 5 ابتدائی رکوع وہ ہیں جس میں خاص طور پر مشرکین مکہ کے حوالے سے خصوصی احکامات دیے گئے کہ اب اگر وہ ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، اپنی روش کو درست کر لیں تو ان کو ویسے ہی مسلمان مانا جائے جیسے کہ دیگر مسلمان ہیں، اور اگر وہ توبہ نہ کریں تو پھر 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے جہاں کہیں بھی ان کو پایا جائے. پھر اس کے بعد بقیہ 11 رکوع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس میں بعثت خصوصی اور بعثت عمومی کے اعتبار سے 2 تفریق ہم نے کی تھی. 5 رکوع ابتدائی تھے جو بعثت خصوصی کے اعتبار سے خاص طور پر مشرکین مکہ پر عذاب کا آخری کوڑا بن کر نازل ہوئے، اور بعثت عمومی کے اعتبار سے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ کا لائے ہوا دین تمام انسانوں کے لیے ہے، لہذا اب آپ نے اس دین کی دعوت و تبلیغ اور اس کے لیے جہاد و قتال کے مراحل طے کرتے ہوئے غزوہ تبوک کا سفر کیا، اور یہ تبوک کا سفر جو تھا یہ اب عرب سے باہر جو دیگر اقوام تھی ان تک گویا دین کی دعوت پہنچانا اور ان تک حجت تمام کرنے کے حوالے سے پہلا سفر تھا. لہذا آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ 9 ہجری میں یہ سفر ہوا اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، اس اعتبار سے بہت مشکل تھا کہ موسم انتہائی سخت تھا. پھر 50 دن کا طویل سفر آپ نے کیا، 15 دن جانے کے، 15 دن آنے کے، اور 20 دن آپ نے وہاں قیام کیا، اور اب جو جنگ تھی وہ عرب کے کسی قبیلے سے نہیں تھی بلکہ اس وقت کی سپر پاور یعنی رومن کے خلاف تھی. لہذا اس موقع پر منافقین کا نفاق بالکل سب واضح ہو گیا, اہل ایمان کا ایمان بالکل واضح ہو گیا, اور اسی طرح جو یہودیوں کی سازشیں تھیں وہ بھی بالکل واضح ہو گئی. تو گویا اس صورت میں اس کو المغزی بھی کہا گیا کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام تین گروہوں کو ذلیل و رسوا بھی فرمایا. مشرکین مکہ کے لیے حکم آیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے, یہودیوں کے لیے حکم آیا کہ یوت الجزیہ تا ان یدیم وہم صاغرون, اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. اسی طرح منافقین کے حوالے سے آپ دیکھیں گے ابھی اس سلسلہ کلام جاری ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب اس طرح سے نازل ہوا کہ ان کو پانچ سزائیں دی گئیں دنیا ہی میں, ان میں سے دو ہم نے پڑھ لی تھی, آج انشاءاللہ مزید تین آ جائیں گی. تیس ہزار کا لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, رسد بہت کم تھا, سخت گرمی تھی, 800 میل کا فاصلہ تھا. تو گویا اس غزوے سے مسلمانوں کا یا جو مومنین تھے ان کا ایمان واضح ہو گیا کہ اس مشکل ترین غزوے میں بھی انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا, اور اسی طرح جو منافقین تھے ان کا نفاق واضح ہو گیا. میں نے یہ بھی بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جب اللہ کے رسول جا رہے تھے تو اس میں سے بعض لوگ تو ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ جا رہے ہیں رومنز کے خلاف اتنے شدید گرمی میں, اب یہ واپس نہیں آئیں گے. لہذا بعض منافقین تو ایسے تھے کہ انہوں نے نہ معذرت کی اور نہ ہی آ کر کوئی جو ہے وہ اطلاع دی کہ ہم آپ کے ساتھ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. اور یہ پہلا موقع تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ اس موقع پر سب لوگ جائیں گے ہمارے ساتھ, اور جو نہیں جائے گا وہ منافق قرار پائے گا. بہرحال اس موقع پر پانچ گروہ بنے, اس میں سے انشاءاللہ میں وضاحت کر دوں گا ان پانچ گروہوں کی. البتہ منافقین کا جو گروہ تھا وہ بالکل واضح ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغاوت کی, آپ کا حکم نہیں مانا. لہٰذا آپ دسواں رکوع جو ہے اس میں سخت آیت آئے گی منافقین کے حوالے سے خاص طور پر. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے ان کافروں کے خلاف اور ان منافقین کے خلاف, اور ان پر سختی کیجئے, واغلظ علیہم ان پر ذرا سختی کیجئے, ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے, وبئس المصیر اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ کافروں اور منافقین کے خلاف جہاد کیجئے. اب یہاں جہاد اپنے صحیح معنوں میں استعمال ہوا ہے, جو عام طور پر ہمارے یہاں غلط فہمی ہے کہ جہاد جو ہے اس کو ہم قتال فی سبیل اللہ میں جو ہے وہ مان لیتے ہیں, جبکہ یہاں پر جہاد کے معنی ہیں جد و جہد کیجئے, یعنی یہ جو کافر اور منافقین سازشیں کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ جد و جہد کیجئے. ورنہ اس آیت کے حوالے سے اگر جہاد کو قتال مان لیا جائے تو کافروں کے خلاف تو قتال کیا لیکن منافقین کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قتال نہیں کیا. تو ظاہری بات ہے یہاں قتال مراد نہیں, قتال کا مطلب جنگ مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں پر جہاد سے مراد ہے کوشش کریں, جد و جہد کریں اور ان کافروں اور ان منافقین کی سازشوں کو ناکام بنانے کی کوشش کریں. اور مزید یہ کہ وغلو ظلیم, اب ذرا سختی کیجیے, سختی سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ آپ کے پاس آئیں اور جھوٹ بولیں, جھوٹی قسمیں کھائیں, تو پھر آپ بھی ذرا ان کے خلاف جو ہے اقدام کیجیے. یحلفون باللہ ما قالوا, اب غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک واقعہ ہے, پھر انشاءاللہ یہ آیت وغلی. انہوں نے آپس میں پلان کیا تھا کہ جب غزوہ تبوک سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے ہوں گے تو یہ منافقین جو مدینے میں رہ گئے تھے انہوں نے, ان کو معلوم تھا کہ واپس آئیں گے تو ہماری سرزنش ہوگی, لہذا انہوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ جب یہ واپس آئے تو ایک پہاڑی سلسلہ ہے وہاں سے ہم بیٹھیں گے اور وہاں اچانک ان پر حملہ کر دیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیں گے. اور ظاہری بات ہے کہ شہادت اس طرح سے ہوگی کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے, رات و رات ہم یہ کام کریں گے پوری پلاننگ سے. لہٰذا جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لا رہے تھے غزوہ تبوک سے تو ایک مقام پر انہوں نے گھات لگا کر حملہ کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ کے رسول رسول تھے لہٰذا اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی اور آپ نے پہلے سے جو ہے پلاننگ فرما لی تھی. بہرحال اللہ کے رسول نے جب پہلے سے بات بیان کر دی کہ اس طرح یہاں پر حملہ ہوگا تو مسلمان بھی تیار تھے پہلے سے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کر دی, اس طرح وہ محفوظ رہے. لیکن ان لوگوں نے پوری کوشش کی تھی اللہ کے رسول کو شہید کرنے کی اور منہ پر جو ہے وہ ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے. بارہ اللہ کے رسول نے بعد میں ایک صحابی تھے ان کو پورے نام بتا دیے کہ فلاں 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 لوگ ہیں اور اس طرح یہ سازش کرنے آئے تھے. تو یہ واقعہ ہے, نقل کیا گیا احادیث مبارکہ کی کتابوں میں جس کی طرف یہ آیت مبارکہ اشارہ کر رہی ہیں. یحلفون باللہ ما قالوا, وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا یا جو کچھ جو کچھ بھی انہوں نے ثابت کی کہ وہ انہوں نے نہیں کیے. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, حالانکہ یقیناً انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے, اللہ کے رسول کے سامنے گستاخی کی ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, اور انہوں نے انکار کر دیا, کفر کر دیا اسلام لانے کے بعد. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, اور انہوں نے کسر کیا, کوشش کی اس کام کی جس تک وہ نہیں پہنچ سکے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور وہ نہیں انتقام لے رہے, نہیں بدلہ لے رہے, مگر اس بات کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنی کر دیا, دنیاوی اعتبار سے بے شمار نعمتیں ان کو عطا فرما دی. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ, اور اگر وہ لوگ توبہ کر لیں تو یہی ان کے حق میں بہتر ہے, یعنی ابھی بھی اپنی روش کو درست کر لیں. وَإِن يَتَرَوْا, اور اگر وہ پھر جائیں, منافقانہ روش جاری رکھیں, يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا, تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دردناک عذاب دے گا, پھر دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور ان لوگوں کے لیے زمین میں نہ کوئی ولی ہوگا, آیتی ہوگا, اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. اب یہ جو دو آیات آ رہی ہیں, آیت نمبر 75 اور 76, یہ بہت اہم آیت مبارکہ ہیں اس اعتبار سے کہ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی وعدہ فرمائے, وعدہ کرے, اور اس کی خلاف ورزی کرے اور وعدہ پورا نہ کرے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا پر اس کے دل میں نفاق ڈال دیتا ہے. لہٰذا ان آیات کو پہلے اس پس منظر میں سمجھ لیجئے کہ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے, اور پھر انشاءاللہ مسلمانوں نے پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کو توجہ دلاؤں گا. ایک شخص منافق شولیہ بن حاتم, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا, اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کیجئے, میرے حالات بہت خراب ہیں, معاشی حالات بہت خراب ہیں, لہٰذا آپ دعا کر مجھے دنیا میں بہتر دولت مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کو کہ دیکھو اس طرح دعا نہ کرو, معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرو گے تو ہو سکتا ہے تم کسی نوعیت کے فتنے میں پڑ جاؤ. لیکن اس نے دوبارہ اصرار کیا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے, پھر اللہ کے رسول نے منع فرمایا, پھر تیسری مرتبہ جب اس نے اصرار کیا تو رسول نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں. بہرحال دعا کے نتیجے میں ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں اس کے حالات بہت بہتر ہو گئے, اور اس کا جو غلہ تھا, یہ جو کھیتی, یہ جو غلہ بانی کیا کرتا تھا, بھیڑ بکریاں اس کا جو ہے وہ کاروبار تھا, وہ اتنا اس میں بڑھ گیا کاروبار کہ اس کو مجبوراً مدینے سے باہر جا کر ایک کیمپ میں جو ہے اپنی بکریوں کو رکھنا پڑا, اتنا اس میں غلہ آ گیا, اتنا زبردست غلہ, یہ جو بھیڑ بکریاں تھیں ان کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ جب اللہ پاک نے اپنے فضل میں سے اس کو عطا فرما دیا تو اس نے اب منافقانہ روش اختیار کی. جب زکوٰۃ لینے کے لیے گئے لوگ اس کے پاس, تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سزا کے طور پر کہ اب آئندہ کبھی بھی زکوٰۃ دینے کی کوشش کرے تو اس کی زکوٰۃ ہرگز قبول نہ کی جائے. یہاں تک کہ دور صدیقی نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس شخص نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی زکوٰۃ مسلمانوں کو دے دیں, لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا تھا لہٰذا اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی گئی. تو یہ ہے پس منظر ان آیات مبارکہ کا کہ جب کوئی شخص اللہ سے وعدہ کرے اور اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سزا کے طور پر دل میں نفاق ڈال دیتا ہے. تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وعدہ کیا تھا, لئن آتانا من فضلی, کہ اللہ اگر تو اپنے فضل میں سے ہمیں عطا فرما دے گا, لنصدقن, تو ہم خوب صدقہ و خیرات کریں گے, ولنکونن من الصالحین, اور ہم خوب نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. لیکن ہوا کیا, فلما آتاہم من فضلی, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے عطا فرما دیا, بخلوا بھی, تو بجائے صدقہ خیرات کرنے کے بخل کیا, کنجوسی کی, اللہ کے راہ میں صدقہ نہیں کیا, وتولوا, اور پھر گئے اپنے وعدے سے, وہم موردون, اور وہ تھے ہی اعراض کرنے والے, اپنا وعدہ پورا نہ کرنے والے. نتیجن کیا ہوا, نتیجتن فآقبہم نفاقن فی قلوبہم الی یوم یلقونہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا, اور نفاق ڈالا بھی کب تک, الی یوم یلقونہ, اس دن تک جس دن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. وہ قیامت کے دن تک ان کے دلوں پر نفاق کا بیج ڈال دیا گیا. کیوں ڈال دیا گیا, بما اخلف اللہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدے کی خلاف ورزی کی, ما وعدوہ, جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا, وبما کانوا یکذبون, اور اس لیے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں. تو گویا منافقانہ روش کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی کہ وعدہ کیا, وعدہ پورا نہیں کیا. اب آئیے ذرا اپنی تصویر بھی دیکھ لیجئے ان آیات مبارکہ میں. میں نے ریفرنس کے طور پہ آپ کو آیت یاد دلائی تھی سورۃ الانبیاء کی, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے, فیہم, جس میں تمہارے حصے کا ذکر بھی ہے, یا تمہارا ذکر بھی ہے, تمہارے حالات بھی ہیں. تو قرآن حکیم کی جو آیات ہوتی ہیں ان کی تعویل دو طرح سے کی جاتی ہے. ایک کہلاتی ہے تعویل خاص. تعویل خاص میں وہی پس منظر جس پس منظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اور ایک ہوتی ہے تعویل عام, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا, لہذا ہر دور کے مختلف ادوار پر اس کو انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. لہذا تعویل عام کے ادوار سے مسلمانہ نے پاکستان کے لیے آیات بہت اہم ہیں. اگر آپ کو 1940 میں جب قرارداد پاکستان پاس ہوئی 23 مارچ 1940 کو, 7 سالہ جد و جہدانوں کی بڑی زبردست جد و جہد تحریکی اعتبار سے 1940 میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملی کو وہ اسٹیٹس عطا فرمایا کہ بہت بڑے علاقے سے ان کو جو ہے وہ سیٹیں مل گئیں, تو گویا واحد نمائندہ تحریک بن گئی مسلم لیگ مسلمانوں کی. اور اس کی بنیاد پر پھر 1947 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جو وعدے تھے ان کی بنا پر ان کو ایک ملک عطا فرمایا. اور وہ وعدے کیا تھے اگر آپ کو یاد ہو, بزرگ جو ہے وہ موجود ہیں محترم ڈاکٹر صاحب, تو اس کو جو ہے اس طرح بیان کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس وقت میٹرک میں یا 9th کلاس کے اسٹوڈینٹ تھے, اور انہوں نے صاحب بتائیں کہ اس طرح بڑے بڑے مجمع ہوا کرتے تھے جمعے کے اور عیدین کے, اس میں ہم دعائیں کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ اگر انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے آزادی دے دے گا تو ہم تیرے دیے ہوئے اس ملک میں تیرا دیا ہوا نظام نافذ کریں گے, تیرا دین نافذ کریں گے. یہ وعدے تھے جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, یہ زبردست نعرہ تھا جس نے پورے ہندوستان کا دیا اور ایک بڑی زبردست تحریک برپا کر دی, جس کے نتیجے میں الحمدللہ 27 رمضان المبارک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عظیم ملک ہمیں عطا فرمایا. لہٰذا اصل دیکھا جائے تو یوم آزادی ہمارا 27 رمضان المبارک ہے. بہرحال ملک عطا فرمایا وعدہ پورا کرنے کے لیے, ہمیں موقع عطا فرمایا کہ وعدہ پورا کرتے ہو نہیں کرتے. لیکن جیسے کہ 58 اور 59 سالہ تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے, بلکہ حلفانہ روش اختیار کی اور اللہ کے دین سے بغاوت کی. ایک دن کے لیے بھی آپ کے ملک میں اللہ کا دین نافذ نہیں ہو سکا, بلکہ ہندوستان میں ابھی بھی بہت سے لاز ایسے ہیں جو ابھی تک اسلامی ہیں, محمدن لاز کے نام سے وہاں مشہور ہے. آپ وہاں کا خاندانی نظام ابھی بھی عدالت نکاح طلاق کے حوالے سے وہ عین اسلامی احکامات کے مطابق ہے, لیکن ہمارے ہاں ایک ہی قانون تھا محمدن لاز کے اعتبار سے, وہ بھی 1962 میں ایوب خان صاحب کے دور میں وہ بھی ختم کر دیا گیا. تو گویا اس وقت آپ کے ملک میں ایک قانون بھی ایسا نہیں جو پیور اسلامی احکامات کے مطابق ہو. نہ کسی بھی اعتبار سے اگر آپ غور کر لیں پاکستان میں قوانین سازی جو ہو رہی ہے وہ اس میں اسلامی احکامات کو جو ہے پیش نظر نہیں رکھا جاتا. البتہ یہ جو وعدے تھے ہم نے پورے نہیں کیے, جس کی وجہ سے سزا کے طور پر آج پاکستانی قوم وہ پوری دنیا میں منافقانہ قوم جو ہے مشہور ہے. ہمارے آئین کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں عین اسلامی دفعات بھی ہیں اور منافقانہ روش بھی اختیار کی گئی ہے. لہٰذا عین اسلامی دفعات میں سے ایک دفعہ میں نے آپ کو بتائی کہ 12 مارچ 1949 کو وہ دفاع جس کو قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے وہ بھی اس ملک میں طے ہو گئی, گویا کلمہ طیبہ ہم نے پڑھ لیا. لیکن اور دفعات بھی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں. منافقانہ طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ انسان زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہو, عمل اس کا کوئی اور ہو. تو اسی طرح فرد ہو یا اجتماعیت ہو, قوم ہو, اگر آپ غور کریں گے تو اکثر و بیشتر آپ کو سخت مایوسی ہوگی کہ افراد کا معاملہ بھی وہی ہے, ہم کہتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. یہاں تک کہ دوائیوں میں ہم ملاوٹ کر لیتے ہیں. اب اس سے آگے اور کیا بات کی جا سکتی, دوائی یہ انسانی جان بچانے کے لیے ہوتی ہے لیکن اس میں بھی ملاوٹیں چل رہی ہیں, اور نہ جانے کیا پیٹرول میں ملاوٹ ہو رہی ہے. سی این جی آپ بھرانے جائیں وہ اتنا پریشر ہوتا ہے اس میں ایئر ڈال دی جاتی ہے اضافی طور پر, وہ گیس تو بھر گئی, پتا چلا کہ سی این جی جو تھی جو اصل کام کی گیس تھی وہ ہی نہیں اس میں. تو ایسی ایسی چیٹنگ, ایسی ایسی غلط کام ہمارے ملک میں موجود ہیں. یہ سارے کے سارے منافقانہ طرز عمل گویا سزا کے طور پر اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں ڈالا. اللہ سے دعا یہ کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں اس منافقانہ روش سے محفوظ فرمائے. اللہ کے رسول نے دعا سکھائی باقاعدہ, اللہم طاہر قلوبنا من النفاق, اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ماتھوں پہ لکھا ہوا نون فا اور کاف, جہاں کہیں بھی گرین پاسپورٹ لے کر ہم جاتے ہیں خصوصی طور پر ہمارا اکرام کیا جاتا ہے, اور ہمارے سامان کو اور ہمارے معاملات کو خصوصی طور پر چیک کیا جاتا ہے. اس لیے کہ ہم نے واقعہ یہ کہ اسلام کے نام پر بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیا, ہیروئن کی اسمگلنگ ہم نے کی, حاجیوں کے بیگ میں رکھ کر ہم نے ہیروئن پہنچا دی سعودی عرب. ظاہری بات ہے حاجی کے بیگ سے جب ہیروئن نکلے گی تو اب کیا کچھ ہوگا ہمارے حاجیوں کے ساتھ, ہوتا ہے دنیا میں اور دیگر حاجی آتے ہیں ان کے ساتھ اتنی سخت چیکنگ نہیں ہوتی جتنی پاکستانی حاجیوں کی ہوتی ہے, اور ان کے سارے سامان بھی کھول کر جو ہے وہ نکال دیے جاتے ہیں. تو یہ سزا ہے جو اس وقت بحثت مجموعی مسلمانوں نے پاکستان پر اللہ کی طرف سے عائد کی ہوئی ہے. فلما آتاہم من فضلہ, جب اللہ پاک نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا فرما دیا, بخلوا بہ, انہوں نے بخل کیا, ہم میں سے جو جتنا بڑھا تھا اتنا زیادہ وہ کنجوس نکلا, اس نے اپنی دولت تو بڑھائی اپنے اسٹیٹس کو بڑھا دیا لیکن اسلام کے حوالے سے بے وفائی کی. اسی طرح وطا واللہ منہ پھیر لیا, جیسے ہی دولت آئی سب سے پہلی چیز ہم نے کیا کی, وہ برقع جو تھا جو وہ اس کو اٹھا کے پھینک دیا. وہ برقع غربت چھپانے کے لیے تھا, پرانے کپڑے تھے اس کو چھپانے کے لیے برقع پہناتے تھے اپنی خواتین کو, اب ہمارے پاس اچھے کپڑے اعلیٰ کپڑے ہیں تو کیا ضرورت ہے برقع پہننے کی. تو گویا شرم و حیا عزت و غیرت کا سب ہم نے جو ہے برباد کر دیا. تو وطا واللہ اور پھر گئے وہ موردون اور تھے وہ روگردانی کرنے والے. نتیجہ کیا ہوا, فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ پاک نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. الٰ یومِ یَلْقَوْنَهُ, یہ آیت کا حصہ ہلا دینے والا ہے کہ یہ نفاق جو ڈالا گیا وہ قیامت تک کے دن کے لیے. بما اخلفوا اللہ ما وعدوه, اس لیے کہ جو انہوں نے اللہ سے وعدے کیے تھے اس کی مخالفانہ اس کو پورا نہیں کیا. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اور جھوٹ بولا کرتے ہیں. ہم میں سے جو جتنا بڑا ہے اتنا جھوٹا, اتنا ہی بڑا خائن, اتنا ہی بڑا جو ہے وہ وعدہ خلاف ہے. اور اللہ کے رسول نے تین نشانیاں بتائی تھی منافقوں کی. آیت المنافقی ثلاثہ, منافق کی تین نشانیاں ہیں, جب بھی بولے جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, اور امانت رکھوائی جائے تو امانت میں. اپنے سیاست دانوں کو دیکھ لیجیے, اکثر و بیشتر آپ کو اس طرح ملیں گے. بہت ہی کم ایسے رہ گئے ہیں جو جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں, الا ماشاء اللہ, ورنہ سارے دیندار ہو یا دیگر لوگ ہو سارے کے سارے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو اکثر و بیشتر جو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے قول اور عمل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. پچھلے سال ان کا اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتا ہے, اگلے سال کچھ اور ہوتا ہے. پچھلے سال پیپلز پارٹی کے پاس بیٹھے ہوئے, اچھا نواز شریف کے پاس بیٹھے ہوئے, اس طرح الگ الگ جو سیکولر جماعتیں ان کے ساتھ مل کر بھی ہم نے کوشش کی اس ملک میں اقتدار حاصل کرنے کی. بہرحال یہ منافقانہ طرز عمل ہماری دینی جماعتوں کا بھی آپ کو نظر آئے گا. صرف عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اسلامی دینی جماعتیں جو اپنے آپ کو دیندار کہہ رہی ہوتی ہیں ان کے قول و فعل میں بھی بہت بڑے بڑے خلا نظر آئیں گے. تو اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک بحثیت مجموعی اس قوم کے اوپر سے یہ منافقانہ طرز عمل دور فرما دے, اور ہمیں توبہ کر کے اہل ایمان مومنین جیسا جو ہے وہ رویہ اختیار کرنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم, کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تمام راز کی باتوں کو, ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, اور اللہ ہی تو ہے جو تمام غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ, اب میں نے کل بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا, پھر سن لیجیے, تازہ کر دیا جاتا ہے واقعے کو. اس مرتبہ جب غزوہ تبوک پر اللہ کے رسول جا رہے تھے تو پہلی مرتبہ نفیر عام بھی تھی, اور پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے دین کے لیے لائے. یہ اہم مسئلہ ہے, اللہ کا لشکر جا رہا ہے رومیوں کے خلاف, تو جس کے پاس جو کچھ بھی وہ لے آئے. تو اس موقع جو اہل ایمان تھے انہوں نے جو قربانیاں دی اس کی مثال بھی آپ کو نہیں ملے گی. مثال کے طور پر اس میں بڑا زبردست واقعہ آتا ہے, حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن چلتا تھا. لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرتبہ کہا کہ میرے حالات بہتر ہیں اور اس مرتبہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا, یعنی مال کو خرچ کرنے میں. اور وہ گئے اور اپنے گھر کا آدھا سامان وہ جمع کر کے لے کر آئے حضور کی جناب میں پیش کرنے کے لیے. جیسے وہاں پر پہنچے تو دیکھا صدیق اکبر اپنے گھر کا پورا سامان لا کر پہلے ہی رکھ چکے ہیں. اس وقت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ صدیق اکبر سے آگے نکلنا کسی کی بس کی بات نہیں. یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ سامان لائے تھے وہ کوانٹٹی میں کم تھا, عمر فاروق کا سامان زیادہ تھا, لیکن وہ آدھا سامان لے کر آئے تھے. یہ مثال میں اس طرح سے دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص کے پاس 50 روپے تھے, اس نے 50 روپے لا کے دے دیے, اور ایک شخص کے پاس 1000 روپے تھے, اس نے 500 روپے لا کے دیے, لیکن جس نے 50 دیے اس نے کل کا کل دے دیا, اور جس نے 500 دیے اس نے آدھا دیا. تو گویا کوالٹی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے ڈفرینس آپ کو نظر آئے گا. تو بہرحال ابو بکر صدیق نے پورا کا پورا مال لا کر دے دیا اور اپنے گھر میں سے اللہ رسول کا نام چھوڑ کر آئے, اور اسی طرح عمر فاروق آدھا گھر کا مان لے آئے. اس موقع پر ایک بہت غریب صحابی انصاری صحابی حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ انتہائی غریب تھے اور حالت یہ تھی کہ گھر تھا, لیکن اب حکم آیا کہ جاری بات ہے اللہ کے نام میں دینا ہتیا کریں. لہذا وہ گئے ایک یہودی کے باغ میں, اور ساری رات محنت کرنے کے بعد جو کھجوریں ملی اجر کے طور پر وہ لائیں صبح, آدھی کھجوریں اپنے بھیجی تاکہ گھر والے جو ہیں وہ فاقے سے ان کا معاملہ حل ہو, اور آدھی کھجوریں لے کر آئے تھے. شرم بھی آ رہی تھی کہ بھائی اتنا سامان وہاں جمع ہو چکا ہے, لیکن ظاہری بات ہے ہی نہیں تو کیا کریں. لہٰذا وہ لے کر گئے اور یہ منافقین مذاق اڑانے لگے کہ بھائی دیکھیے رومنز کے خلاف جا رہے ہیں اور ان کھجور بغیر تو شاید یہ لشکر جا ہی نہیں سکتا تھا, کیا بات ہے ان کی. اور جب یہ لے کر آئے تو ان کو بھی افسوس ہوا کافی کہ دیکھو میرا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن اب اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ان کھجوروں کو اس پورے کے پورے مال پر ڈال دو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان کھجوروں کی حیثیت اس پورے مال سے زیادہ ہے. تو یہ اصل میں پس منظر میں واقعہ جو منافقین نے مذاق اڑایا تھا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات, یہ وہ لوگ مومنین پر عیب جوئی کرتے ہیں صدقات کے بارے میں. والذین لا یجدون الا جہدہم, اور بولو ان لوگوں کے بارے میں بھی کہ جو کچھ بھی نہیں پاتے اپنے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے سوائے اپنی محنت کے, کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس, محنت مشقت کر کے لائے کچھ. فیسخرون منہم, تو یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کا استہزاء کرتے ہیں. سخر اللہ منہم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کا مذاق اڑائے گا, یعنی قیامت کے دن اس کی سزا دے گا. ولہم عذاب علیم, اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب جیسے کل یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ان آیات میں منافقین کا پردہ چاک کیا گیا ہے, اور سخت ترین آیات مبارکہ بھی قرآن حکیم کی اسی سلسلے کلام میں آئی. ایک سخت آیت ہم نے سورہ نساء میں پڑھی تھی, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. اب دوسری سخت ترین آیات مبارکہ میں سے ایک آیت آ رہی ہے, استغفر لهم او لا تستغفر لهم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے اب استغفار چاہیں مغفرت طلب کریں اور چاہے نہ طلب کریں, ان تستغفر لهم 70 مرہ, اب اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے لن یغفر اللہ لهم, اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ, یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کا انکار کیا, ورسولی اور اس کے رسول کا, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالی ایسے فاسق قوم کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اگر 71 مرتبہ استغفار کرنے سے بھی ان کی بخشش ہو سکتی تو میں یہ کرنے کے لیے بھی تیار تھا. لیکن ظاہری بات ہے 70 مرتبہ سے مراد 17 ٹائم نہیں ہے, بلکہ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ بھی کر لو, ہزاروں مرتبہ بھی کر لو, پھر بھی تمہاری بخشش نہیں ہوگی. اس طرح سے یہ محاورتاً بیان ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی من معافقین کو ہرگز معاف کرنے والا نہیں ہے. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ, تو خوش ہوئے وہ لوگ جو پیچھے بیٹھ رہے, پیچھے بیٹھنے والیوں کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے, یعنی اب اللہ کے رسول گئے ہیں غزوہ تبوک پر تو یہ خوشیاں منا رہے تھے کہ بھئی چلو اچھا ہے گئے ہیں, یہ تو یا تو شہرا میں مر جائیں گے یا پھر یہ کہ رومن کے خلاف اگر جنگ ہوئی گئی تو ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا, کوئی ہماری جان چھوٹی, اچھا ہی ہوا. وہ کری ہوں اور انہوں نے ناپسند کیا, جو جاہدو بھی اموال ہی وان خوشیم فی سبیل اللہ, کہ وہ اللہ کے راہ میں جنگ کرتے, اللہ کے راہ میں جہاد کرتے اپنے مالوں اور اولادوں کے ساتھ. وقالو, اور مزید ان کی روش کیا تھی, خود تو جان ہی رہے تھے دوسروں کو بھی روک رہے تھے, اور وہ روک کس طرح رہے تھے, وقالو لا تنفرو فی الحر, اور کہنے لگے کہ یہ سب گرمی کا موسم ہے اس میں نہ نکلو, باہر نکلو گے تو جھلس جاؤ گے, رنگ کالا ہو جائے گا, یا پھر یہ کہ صحرا کی گرمی ہے دیکھو کتنے طویل فاصلے پہ جا رہے ہو 800 کلومیٹر, تو ایسا ہی نہ ہو صحرا میں پورے ہو جاؤ. تو کہا وقالو لا تنفرو فی الحر, کہنے لگے یہ جو سخت گرمی ہے اس میں لو میں نہ نکلو. اس کا جواب دیا گیا پھر قل نار جہنم اشد حرا, اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اس وقت نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں تو پھر جہنم کی آگ زیادہ شدید ہے, اور جو لوگ نہیں نکلیں گے ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے, وہ زیادہ شدید ہے گرمی کے اعتبار سے, لو کے اعتبار سے. لو کانو یفقہون, کاش وہ یہ بات سمجھ جائیں. فل یضحکوا قلیلا, تو اب انہیں چاہیے کہ سروس پر وہ بہت کم ہنسیں. وہ یبکوا کثیرا, اور چاہیے کہ زیادہ روئیں. جزام بما کانو یکسبون, اور یہ ان کا بدلہ ہوگا ان کے مال کا جو کیا کرتے ہیں, گویا جہنم کی آگ ان کو جو ہے وہ دی جائے گی. اس صورت میں فقین پر 5 پابندیاں لگائی گئی. پہلی پابندی ان کا جو انفاق ہے وہ اب قبول نہیں کیا جائے گا کبھی بھی. اب دوسری پابندی آ رہی ہے, فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, پس جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو لے جائے کسی اور گروہ کی طرف, یعنی کہیں اور آپ جائیں جہاد پر, فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, اور اگر یہ آپ سے نکلنے کی اجازت چاہیں یعنی اب یہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں جہاد پر, فَقُلْ لَا اخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا, تو آپ فرما دیجئے کہ اب تو میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلو گے, یعنی اس موقع پر تبوک کے موقع پر جو نہیں گیا وہ اب میرے ساتھ کبھی بھی نہیں جائے گا. وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا, اور اب تو میرے ساتھ کبھی بھی دشمن کے خلاف جنگ نہیں کرو گے. اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ, اس لیے کہ تم بیٹھ رہنے پر راضی رہے, اول مرہ پہلی مرتبہ یعنی تبوک کے موقع پر, فَقُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ, تو جاؤ بیٹھ جاؤ, دفع ہو جاؤ انہیں کے ساتھ, بیٹھ جاؤ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ. تیسری پابندی, ولا تصاحب منهم ما تعبدا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین میں سے اب کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اگر ان میں سے کوئی مر جائے. یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابئی، جب یہ مرائے تو اللہ کے رسول نے اس کو ناصر دے کے اپنا کرتا دے دیا. ظاہری بات ہے اس کا ایک بیٹا تھا عبداللہ بن عبداللہ ان کا نام تھا، وہ پکے مومن تھے. جب انتقال ہوا تو ظاہری بات ہے کہ جس طرح بیٹے کو افسوس ہوتا ہے، بار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا دیا کہ اس کا کفن وغیرہ بنا لو، اور یہ کہ نماز بھی پڑھا دی. لیکن پھر آیات مبارکہ نازل ہو گئی کہ آپ نے ان کی نماز پڑھائی، آپ نے صحیح کام نہیں کیا، آئندہ بہرحال آپ نے ان کی نماز نہیں پڑھانی، نہ آپ نے نماز پڑھانی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا کرتا ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتا، اور میرا نماز پڑھانا ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. لیکن گویا تیسری پابندی بھی آ گئی کہ اب منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی. زیادہ منافقین میں سے کوئی معروف فرماتے تھے کہ جاؤ اپنے بھائی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو، اور مزید یہ کہ جو مکہ اس کی بھی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھتے تھے. تو فرمایا ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا، اب آپ کبھی بھی نماز نہ پڑھیں یعنی نماز جنازہ ان میں سے اگر کوئی مر جائے. ولا تقم علی قبری، اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بمانے دعا کے لیے ان کے لیے آپ دعا بھی نہ کریں. انہم کفروا باللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا. وماتوا وہم فاسقون، اور مر گئے اسی حالت میں کہ یہ فاسق تھے. گویا دل سے زبان سے تو یہ ایمان لائے تھے لیکن دل کے اعتبار سے یہ کافر تھے، حقیقی کفر کر چکے تھے. ولا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم، تو اے نبی آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں زیادہ تعجب میں نہ ڈالیں، زیادہ دل کو نہ لبھائیں. انما یرید اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہ چاہتا ہے دنیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی مال اور اولاد کے ذریعے ان منافقین کو عذاب دے. وتزہق انفسہم، اور ان کی جانیں نکلے اس حالت میں. وہم کافرون، کہ وہ کافر تھے. اب ظاہری بات ہے مال اور اولاد سے دنیا میں محبت ہوتی ہے منافقین کو، جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو یہ مال کی محبت کی وجہ سے بڑی مشکل سے جان نکلتی ہے. پھر ایسے لوگوں کی اولاد اکثر و بیشتر نافرمان ہوتی ہے، سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا ہوگی، لیکن بڑھاپے میں ان کے لیے سہانے روح بن جاتی ہے. تو فرمایا انہی کے ذریعے اللہ پاک ان کو عذاب دے گا. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت جس میں حکم دیا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو طاقتور لوگ ہیں، مقدور جن کی جو پیسے والے لوگ ہیں، وہ آپ سے اجازتیں مانگنے شروع کر دیتے ہیں، آ جاتے ہیں آپ کے پاس اور اجازتیں مانگتے ہیں. وقالوا ذرنا، اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو چھوڑی دیجئے، نقم مال قائدین، تاکہ ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ رہ جائیں. یہ منافقین تھے، ان کے پاس دولت بھی بہت تھی، زیادہ پیسے بھی دے دیا کرتے تھے کبھی کبھار جان چھڑانے کے لیے، لیکن ساتھ نکل کر جہاد کرنا، گرمی میں اللہ کے راہ میں جنگ کرنا، یہ اسے اعراض کیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں. فی ان یکونوا مع الخوالد، یہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ پیچھے بیٹھنے والیاں یعنی جو عورتیں ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے عورت کے لیے ممکن نہیں ہوتا یا اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں جنگ کرنے جائے، تو مردوں کا کام ہے. ایکسپشنلی عورت کو اجازت دی گئی، ورنہ عورت کا کام جہاد اور قتال کے مراحل طے کرنا، یہ تو مردوں کا کام تھا. لیکن یہ لوگ راضی ہو گئے اس پر کہ یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اردو میں محاورہ تھا، ہم کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ گئے چوڑیاں پہن کر. وَتُبِ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو یہ لوگ اب سمجھتے نہیں ہیں ان باتوں کو کہ ان پر مہر لگا دی گئی ہے. لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، لیکن رسول اور وہ لوگ کے جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جَاهَدُوا أَمْوَالَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ، وہ تو جہاد کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے کی ساری بھلائیاں ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور انہی کے لیے یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ پاک نے تیار کیے ان لوگوں کے لیے ایسے باغات جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی. خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ عظیم کامیابی ہے. دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں شامل فرما دے. اب اس کے بعد جب آپ واپس آئے تو پانچ طرح کے گروہ تھے. جب آپ واپس آئے تو ظاہری بات ہے سب سے ایکسپلینیشن آپ نے کال کی، جو جو نہیں گیا اس سے بھی کال کی، کیونکہ آپ نے سب کو حکم دیا تھا. اب بعض لوگ تو ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے سے معذرت کرنی تھی، جناب یہ مسئلہ ان کو تو اللہ کے رسول نے گویا کہ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی چلے جاؤ. بعض لوگ جب واپس آئے تب آ کے معذرت کرنے لگے، بھائی ہم تو یہ مسئلہ ہو گیا تھا یاد ہمیں معاف کر دیجئے، ان کو بھی اللہ کے رسول نے معاف کر دیا. بعض بولتے جنہوں نے آ کے سچ سچ بتا دیا کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم بس سستی کی وجہ سے، کائلی کی وجہ سے نہیں نکل سکے. لہٰذا ان میں سے ایک گروہ ہوتا جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی سزا دے لی اور انہیں مسجد نبوی کے ستون میں اپنے آپ کو باندھ لیا، بارہ اللہ کے رسول نے ان کو بھی معاف کر دیا. چوتھا گروہ ہوتا جس نے نہ اپنے آپ کو سزا دی بلکہ اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوا اور ساتھ ساتھ سچ سچ بات بتا دی کہ بس ہم اپنی سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے. لہٰذا ان لوگوں پر بھی سزا نہ، 50 دن کا بائیک آؤٹ کیا گیا ان لوگوں کا، آگے چل کر آ جائے گا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ، اور اسی طرح ایک اور گروہ جس سے متعلق انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. تو فرمایا جب یہ غزوہ تبوک سے واپس آئے، یہ 5 گروہ تو پھر ان سے مختلف نوعیت کی ایکسپلینیشن کال کی گئی. وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئیں گے آپ کے پاس یہ بدوؤں میں سے معذرت اور بہانے کرنے والے. لیوزن لہم، کہ ان کو اجازت دے دی جائے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ رہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اس کے رسول سے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو عنقریب پہنچ کے رہے گا ان لوگوں تک جنہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا ہے، کافرانہ طرز عمل اختیار کیا ہے، ان لوگوں تک دردناک عذاب پہنچ کے رہے گا. دوسرا گروہ کون سا تھا؟ لیس علی الضعفاء، جو ضعیف ہیں بےچارے بیمار ہیں. ولا علی المرضى، اور نہ ہی ان لوگوں پر کہ جو مریض ہیں. ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج، اور نہ ہی ان لوگوں پر کہ جو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، ان پر کوئی حرج نہیں. اذا نصحوا للہ، کہ جب وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خیر خواہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے خیر خواہوں، وہ رسول ہی اور اس کے رسول کے. ما علی المحسنین من سبیل، تو ایسے احسان کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ پاک بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یعنی بےچارے چاہ بھی رہے ہیں لیکن بیمار ہیں، ضعیف ہیں، اتنا طویل سفر نہیں کر سکتے، یا پھر یہ کہ پیسے ہی نہیں ہے اتنے کہ اتنا طویل سفر کریں، ان لوگوں کو استثنا دے دیا جا. تیسرا گروہ، ولا علی الذین اذا ما اتوک، اب یہ وہ لوگ تھے جو بےچارے چاہ رہے تھے کہ ہم ساتھ جائیں، لیکن صورت حال یہ تھی کہ 30,000 کا لشکر ہے اور خاص طور پر سواری نہیں تھی، اتنا طویل سفر کرنا تھا. اور آپ کو اگر یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ ایک اونٹ پر باری باری 8 صحابہ کرام جو ہے سوار ہوتے تھے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کیا مشکل سفر تھا. پھر 24 گھنٹے کا راشن کیا تھا؟ ایک کھجور دو صحابی کے لیے 24 گھنٹے کا راشن. یہ ہے طویل سفر جو اللہ کے رسول نے کیا ان مشکل حالات میں. لہٰذا ظاہر بات ہے جتنے زیادہ لوگ اگر جائیں گے تو اور مشکل ہوگی. ایسا بعض لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت بھی کی کہ بھائی ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، نہ ہمارے پاس سواری ہے نہ اتنا رسد ہے. تو پھر یہ لوگ بےچارے واپس گئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہم کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، سواری ہوتی کہ ہم اس عظیم موقع پہ آپ کے ساتھ جاتے. تو یہ تیسرا گروہ ہے. تو فرمایا ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حرج ہے، کوئی سبیل ہے، کوئی الزام ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے. لتحملہم، تاکہ آپ انہیں سواری دیں. قلتا، تو آپ نے ان سے فرمایا. لا اجد ما احملکم علیہ، کہ میرے پاس سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں سوار کر کے اپنے ساتھ لے کر جاؤں. لہٰذا انہوں نے معذرت کر لی اللہ کے رسول نے، تول رہا ہو تو وہ لوٹے اس حالت میں. وَآیُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، کہ ان کی جو آنکھیں تھیں وہ آنسوؤں سے بہ رہی تھی غم کی وجہ سے. اور غم کس بات کا تھا؟ اللہ یجدو ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے وہ دولت، وہ صلاحیت کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے. تو گئے بےچارے لیکن آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ. ہاں ایسے بھی منافق تھے جو ہٹے کٹے تھے اور مال و دولت بھی بہت تھا لیکن پھر بھی نہیں جا رہے اللہ کے راہ میں. اب یہ چوتھا گروہ آ گیا. انما السبیل علی الذین یستاذنوک، کا یقیناً الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں. وہم اغنیا، حالانکہ یہ غنی ہیں، دولت مند ہیں. اتنی بےغیرتی انہوں نے اپنے پر لادی ہوئی تھی کہ اللہ کے راہ میں نہیں نکل رہے تھے، جبکہ طاقت بھی تھی، دولت بھی تھی. ردو بھی ان یقولوا مع الخوالف، اس بات پر کہ پیچھے بیٹھنے والیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. وتبع اللہ علی قلوبہم، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں پر بہت لگا دی. فہم لا یعلمون، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اب کیا انجام ان کا اس بدعمالی کی وجہ سے ہونے والا ہے. اس کے بعد اگلا گروہ، یعتذرون الیکم اذا رجعتم، یہ ہے تیسرا گروہ، جو خاص طور پر وہ منافقین تھے کہ جب ان کو معلوم تھا کہ ابھی اللہ کے رسول آ گئے واپس، اب ہم سے پوچھیں گے، تو انہوں نے بہانے بنانا شروع کر دیے. یہ آئیں گے آپ کے پاس عذر لے کر جب تم لوٹو گے مدینے سارے کے سارے. قل اے نبی، سے کہہ دو، لا تعتذروا، اب ہرگز بہانے نہ بناؤ. لن نؤمن لکم، اب ہم تمہاری باتیں نہیں مانیں گے. سارے تمہارے جھوٹے بہانے جو ہیں، ایکسکیوز ہیں، وہ لیم ایکسکیوزز ہیں. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ پاک نے تمہاری ساری خبریں ہمیں دے دی ہیں، تمہاری ہے. وسیرى اللہ اعمالکم ورسولہ، ہاں ان قریب اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال کو اور اللہ کے رسول بھی. وہ آپ تم انڈر آبزرویشن ہو، اپنی روش اگر تم درست کر لو گے تو ہو سکتا ہے اللہ معاف فرما، لیکن اگر وہی منافقانہ طرز عمل اختیار کرو گے تو گویا مہر سب تمہارے دلوں پر لگ جائے گی. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم کو لوٹا دیا جائے گا اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جو تمام غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ بھی تم عمل کیا کرتے تھے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، اب جب یہ آئیں گے تمہارے پاس تو ان کی ردیف کیا ہوگی؟ یہ منافقانہ طرز عمل، اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، لہٰذا قسمیں کھائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمہارے لیے. اذن قلب تم الیہم، جب تم ان کی طرف واپس لوٹ کے جاؤ گے، لتوردو عنہم، کہ تم ان سے درگزر کر دو، ان کو معاف کر دو. فاردو عنہم، تو دفع کرو ان کو، ان کا خیال نہ کرو زیادہ. انہم رجس، یقیناً یہ ناپاک لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں. وماواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. جزام بما کانوا یکسبون، اور یہ جہنم بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو وہ کمایا کرتے تھے. اب دیکھیں یہ ایک باوقار شخصیت جو ہوتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کچھ صحابہ سے غلطی ہوئی، انہوں نے آ کر جو اقرار کیا، اس کا تذکر آگے آ جائے گا. قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑی. جب انسان اچھے عمال نہیں کرتا ہو، خود غلط کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی جو عمل میں جو ایک کھوٹ ہوتا ہے، اب وہ لوگوں کے سامنے اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے قسمیں کھا رہا ہوتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح منافقین کا یہ طرز عمل رہا کہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے کہ تم ان کو معاف کر دو اور ان سے اعراض کرو، تو ان کو دفع کرو، یہ جہنمی ہے. یحلفون لکم، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ، تے مسلمانوں اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ پاک ہرگز اس فاسق قوم سے جو ہے وہ راضی ہونے والا نہیں ہے. اب مدینے کے اطراف میں جو گاؤں دیہات ہے، جہاں کے دیہاتی جو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کی ابھی صحیح معنوں میں تربیت نہیں ہوئی تھی جیسے کہ ہونی چاہیے تھی، لہٰذا ان کے اندر ہی نفاق، یہ کفر کافرانہ رویت جو ہے بہت شدید جو ہے پائی جاتی تھی. تو فرمایا العراب اشد کفر و نفاقا، یہ جو عراب ہیں، عرابی مراد دیہاتی لوگ، یہ بڑے شدید ہیں کفر میں بھی اور نفاق میں. وہ ازدرو، اور یہ اس لائق ہیں، اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی، کہ وہ نہ جانے ان حدود کو، ان احکامات کو جو اللہ پاک نے نازل فرمائے اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ علیم حکیم، اور اللہ پاک سب کو جاننے والا حکمت والا ہے. وَمِنَ الْعَرَابِ، اور ان دیہاتیوں ان بدیوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں، کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے گویا زبردستی ان سے لیا جا رہا ہے. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے بارے میں انتظار کرتے رہتے ہیں اس زمانے کا کہ جلدی سے ان پر کوئی مصیبت آئے، یہ مسئلہ ختم ہو، تاکہ ہم دوبارہ اپنی وہی درج عمل اختیار کر لیں. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، انہی پر ہے گردی سے زمانہ. واللہ علیم علیم، واللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. لیکن سارے کے سارے عراب کرپٹ نہیں تھے، ظاہری بات ہے ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی تھے، تو اس کا بھی تذکر آ گیا. وَمِنَ الْعَرَابِ، اور ان عرابیوں میں سے، ان دیہاتیوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو واقعتاً اللہ پر ایمان لائے ہیں، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور وہ سمجھتے ہیں جو کچھ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ. وصلوات رسول، اور رسول کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ. گویا اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اللہ کی قربت بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے رسول بھی ان کے حق میں دعا پڑے تھے. الا انھا قربۃ لہم، فہلم اے نبی صاف فرما دیجیے ان کے لیے کہ یقینا ان کے لیے یہ قربت، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ تقرب ان کو حاصل ہوگا. سیدخلہم سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اور ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو داخل فرمائے گا اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ پاک تو ہے ہی بخشنے والا، بہت مہربان. اب جو آیات مبارکہ آ رہی ہیں، آیت نمبر 100، یہ بڑی عظیم آیت مبارکہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ، اور خاص طور پر ان کی صفات کون سی ہوتی ہیں. آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 111 بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اسی طرح والسابقون الاولون، اور سبقت کرنے والے اول اول، یعنی پہل پہل، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصاریوں میں سے. والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ کے جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے روش کے ساتھ، یعنی بہترین طریقے پر. رضی اللہ عنہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ان سے خوش ہو گیا، یعنی ان کے اعمال کو اللہ پاک نے پسند فرما لیا. ورضوا عن، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو گئے، یعنی اللہ پاک ان کو جو ان کے نیک اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، تو تیار کی اللہ پاک نے ان کے لیے باغات، جن تجری تحت الانہار، جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں رہنے والے ہمیشہ ہمیشہ. ذلک الفوز العظیم، اور یہی ہے عظیم کامیابی، شاندار کامیابی اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے. اب دیکھیں یہاں پر اول اول اسلام قبول کرنے والوں سے کیا مراد ہے. سے یقینی طور پر وہ مراد وہ مہاجرین ہیں جو مکے کے جو مسلمان تھے اور وہ انصاری ہیں جو مدینے کے مسلمان تھے. لیکن یہ جو عظیم رتبہ ہے یہ اللہ پاک نے ختم نہیں کر دیا مہاجرین اور انصاریوں پر. آج بھی اگر کوئی شخص دین اسلام کے تمام تقاضے ادا کرے جیسے کہ مہاجرین اور انصاریوں نے کیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی رتبہ یا یوں کہہ لیجیے کہ وہی جماعت ان کو فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ الفاظ ہیں والذین اتبعوہم, وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی اتباع کی, گویا مہاجرین اور انصاریوں کے طرز عمل پر چلے, اپنی قربانیاں دی اللہ کے دین کے لیے, اپنے جان مال سب کچھ اللہ کے نام کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, تو اللہ پاک ان کو بھی پھر اسی جماعت میں شامل فرمائے گا. لیکن بہترین طریقے پر اگر انہوں نے کام کیا ہے, گویا بہترین صلاحیتیں اللہ کے راہ میں لگا دی, تو گویا ہمارے لیے بھی اس میں ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے کہ ابھی دین مغلوب ہے اور دین کی مغلوبیت کے دور میں جب انسان اپنے پیسہ, اپنی صلاحیت, اپنی جوانی, اپنی بہترین صلاحیتیں اللہ کے راہ میں لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہی درجہ عطا فرمائے گا جو مہاجرین اور انصاریوں کو عطا فرمایا. یہ وجہ ہے کہ میں نے دعا کی تھی آپ کے حوالے سے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ, اور تمہارے اطراف میں یعنی مدینے کے اطراف میں کچھ ایسے بھی ہیں اعراب دیہاتیوں میں سے منافقوں جو کٹر منافق ہیں, وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, اور یہ مدینے والوں میں سے بھی, یہ سارے کے سارے مومن نہیں تھے, یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ بعض لوگ تھے جو اوس و خزرج کے سردار تھے وہ بالکل تیز ریلیوں پر ایمان لائے تھے, لیکن بعض لوگ تھے جو مجبوراً ایمان لائے, پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا تو اب ہم کافر رہ کے کیا کریں گے, وہ مومن ہو گئے یا ایمان لیا. جس میں عبداللہ بن عمر خاص طور پر ہے کہ جب یہ آپس میں لڑتے تھے اوس و خزرج, تو یہ صاحب جس کو ان کو سردار بنایا جا رہا تھا اور اس کے لیے تاج بنا لیا گیا تھا کہ اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی, اس کو جو ہے بادشاہ بنایا جانے والا تھا. جب اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو آپ تو بے تاج بادشاہ تھے, دنوں پر حکومت کرنے والے تھے, لہٰذا اس کی ساری سرداری اور بادشاہ جاتی رہی. یہی جیلسی تھی, حسد تھا, جس کی وجہ سے وہ شخص جو ہے مسلمانوں کے خلاف رہا. تو فرمایا بل ومن اہل المدینہ, اور مدینے والوں میں سے بھی, مرادو علی النفاق, یہ نفاق پر اڑے ہوئے, لا تعلمہم, تم نہیں جانتے ان کو, نحن نعلمہم, ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں, سنعذبہم مرتین, تو پھر ہم ان کو عذاب دیں گے دو مرتبہ, ثم یردون الی عذاب عظیم, اور ان کو پھر لوٹا دیا جائے گا بہت بڑے عذاب کی طرف. دو مرتبہ عذاب سے مراد یہ ہے کہ موت کے وقت بھی عذاب, جیسے ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ منافق کی موت ہی جو ہے وہ عذاب ہوتی ہے, اور مزید یہ کہ آخرت میں بھی ان کو عذاب دیا جائے گا, دردناک عذاب. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ, اب چوتھا گروہ آ گیا, یہ وہ مسلمان تھے جو مخلص مسلمان تھے اور لیکن وہ بھی نہیں گئے تبوک کے موقع پر, ظاہر بات ہے کسی وجہ سے, لیکن انہوں نے آ کے صاف صاف اقرار کر لیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اب آپ جو ہمیں سزا دینے کے لیے دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن ان میں سے ایک صحابی ہے, انہوں نے باقاعدہ پورا جو گروہ نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو خود سزا دی, اور سزا یہ تھی کہ مسجد نبوی کے جو ستون تھے وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ اب ہم نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے, ہم اسی طرح مر جائیں گے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول ہمیں معاف فرما دیں اور ہمیں یہاں سے چھوڑوائیں تو ہم یہاں سے نکلیں گے, ورنہ ہم نہیں جائیں گے. لہٰذا چوتھے گروہ کا تذکر آیا. وآخرون, اور دوسرے بھی ہیں, اعترفوا بذنوبہم, جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا, خلطوا عملا صالحا, انہوں نے گڈمٹ کر لی ہے, اچھے اعمال بھی, واخر صحیح ہے اور برے بھی, وہ اچھے اعمال بھی کر رہے تھے اور ایک غلطی بھی ہو گئی ان سے. اصل اللہ یتوب علیہم, ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ان کو معاف کر دے گا, ان پر نظر کرم فرمائے گا. ان اللہ غفور رحیم, اللہ پاک بخشنے والا ہے, مہربان ہے. یہ تھے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہی باتیں نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ ان کے نام سے آج بھی مسجد نبوی میں ایک ستون منسوب ہے کہ یہ ابابہ کا جو ہے وہ ستون ہے جہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا. جو حضرات بھی گئے مسجد نبوی وہاں پر یہ ستون آج بھی محفوظ ہیں اور وہاں پر نشان لگا دیے گئے, صفا بھی موجود, اصحاب صفا کا چبوترا جہاں پر وہ پڑھا کرتے تھے وہاں نفل پڑی جاتی ہے, تو بہرحال آج بھی موجود ہے. خود من اموالہم صدقتا, تو اب ان کو اگر پاک کرنا ہے ان تمام خرابیوں سے تو پھر آپ یہ کہیے ان سے کیا تم اللہ میں خرچ کرو, یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صدقات وغیرہ لیے تو طاہرہم وتزکیہم بیا, اس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کر دیں ظاہری اعتبار سے بھی, وتزکیہم بیا, اور ان کا تزکیہ بھی کر دیں, دل میں تھوڑی بہت بھی اگر دنیا کی محبت رہ گئی ہے تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے یہ مال کی محبت نکل جائے گی, تو آپ پاک کر دیجئے انہیں ظاہری اعتبار سے بھی, اور یہ کہ ان کا تزکیہ بھی کر دیجئے باقی اعتبار سے بھی پاک کر دیجئے. وصلی علیہم, اور ان کے لیے آپ دعائیں خیر کیا کریں, جب یہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو آپ ان کو دعا کیا کریں, اس لیے کہ دعا کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, ان صلاتک سکن لہم, ان آپ کی دعائیں ان کے لیے تسکین کا باعث ہوتی ہیں, ان کے دلوں پر آپ کے لیے محبت بڑھتی ہے، دین سے محبت بڑھتی ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ پاک سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. الم یعلم ان اللہ ہوا یقبل التوبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ہے. کیا انہوں نے جانا نہیں ابھی تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ہے جو توبہ قبول فرماتا ہے عن عبادی، اپنے بندوں سے. ویاخذ الصدقات، اور اللہ پاک ان کے صدقے لیتا ہے، یعنی ان کے صدقہ و خیرات قبول فرماتا ہے. وان اللہ هو التواب الرحیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور بخشنے والا ہے. بارہ ان کو بھی ابھی اندر آبزرویشن کی ایک چارج شیٹ دی گئی. قل اعملوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جاؤ عمل کرو، ہم نے تمہیں معاف تو کر دیا لیکن ابھی تم انڈر آبزرویشن ہو، تمہارے عمل کو چیک کیا جائے گا. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھے گا تمہارے عمل کو، رسول بھی دیکھیں گے اور تمام اہل ایمان بھی دیکھیں گے کہ اب تم نے اپنی روش درست کی یا نہیں. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور تم سب کو بھی لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو ظاہر اور غائب سب کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تم تعملون، اور پھر اللہ پاک تمہیں بتا دے گا جو کچھ بھی تم عمل کیا کرتے تھے. اب پانچواں اور آخری گروہ آ رہا ہے. ان کے جو یہ تین صحابہ تھے، یعنی پکے صحابہ ان کو کہا جاتا، کٹر مومن تھے، لیکن ان سے بھی غلط. اور غلطی یہ ہوئی کہ اس موقع پر یہ نہیں جا سکے. لہذا صحیح بخاری میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اور دو دیگر صحابہ ان کے نام میں نوٹ نہیں کر سکا. البتہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے پوری طویل روایت موجود ہے صحیح بخاری میں، اور ابو العلا مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں پوری کی پوری نقل کر دی ہے. تو جو ابھی اگر آپ اس میں سے پڑھنا چاہیں، بڑا دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پوری تفصیل بیان کی کہ جب مجھ پر یہ سزا نافذ کی گئی، 50 دن کا بائیک آؤٹ ہوا تو وہ میرے دلیے 50 دن کیسے گزرے، اور ظاہری بات ہے سزا آئی اللہ کی طرف سے، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50 دن بعد ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان کے لیے اعلان عام ہو گیا معافی کا. تو یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، لیکن یہاں ہمارے لیے ممکن نہیں کہ پوری تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں. البتہ یہ تینوں کے تینوں صحابی آئے اور اللہ کے رسول سے صاف سچ بتا دیا کہ ہم کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں نکلتے. بس میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے کہا میرے پاس سواری بہت تیز، بہت بہترین اونٹ میرے پاس ہے، اللہ کے رسول جائیں گے آہستہ آہستہ، میں کل ان کے ساتھ جوائن کر لوں گا. کل گزر گیا، پھر میں نے کہا چلو دوسرا جاؤں گا. 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا اور میں جا ہی نہیں سکا. پھر جو ہے وہ ڈھیلا پڑ گیا اور میں جا ہی نہیں سکا. تو میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اب آپ جو سزا دیں گے میں اس کو اس کے لیے تیار ہوں. اور پھر سزا کیا آئی آپ کو معلوم ہے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان لوگوں سے 50 دن تک کوئی نہ کرے، سوشل بائیکاٹ، معاشرتی مقاطع کر دیا جائے ان کا. اور واقعہ یہ کہ بڑا سخت تھا، تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میری بیوی بھی مجھ سے ناراض ہو کے چلی گئی اپنے مائکے، اور اس نے مجھ سے بات نہیں کی. وہ لوگ جو میرے جانبدار ساتھی تھے وہ بھی مجھ سے بات نہیں کر رہے. یہاں تک کہ مسجد نبوی میں جاتا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتا تھا کہ شاید مجھ پہ نظر کرم فرمائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی میری طرف التفات نہیں کرتے تھے. بارہ میں نماز پڑھتا تھا، انفرادی نماز پڑھتا تھا، اور نماز پڑھ کے آ جاتا تھا اور کرتا رہتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. پورے 50 دن بعد یہ آیت مبارکہ لو یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے، اور اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی. لیکن یہ اللہ کا بندہ 50 دن تک ڈٹا رہا، توبہ کرتا رہا مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. تو وآخرون مرجون لامر اللہ، اور وہ بھی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حکم پر موقوف رکھے گئے ہیں. یعنی ان کا جو معاملہ تھا، اللہ کے رسول بھائی میں خود کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اللہ جو فیصلہ فرمائے تمہارے بارے میں، یا تو ویٹ کرو انتظار کرو. تو ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو موقوف تھے، جو امیدوار تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کے. اما یعذبہم کہ اللہ پاک ان کو عذاب دے، و اما یتوب علیہم یا اللہ پاک ان کی توبہ قبول فرما لے. اب یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ پاک جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب آگے چل کر انشاءاللہ بات ہم پڑھ لیں گے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی. اب منافقین کا ایک اور درجہ عمل آ رہا ہے. انہوں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے جو ہے اعراض کرتے ہوئے باہر، یعنی مدینے سے باہر ایک مسجد بنائی تھی، اور مقصد یہی تھا کہ یہاں بیٹھ کر ہم سازشیں کریں گے. مسجد میں تو ہم پکڑے جاتے ہیں اگر ہم کوئی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پیش کر لیے جاتے ہیں. لہٰذا ہم باہر ایک مسجد بناتے ہیں، اور ایکسکیوز یہ بیان کیا جناب بارش ہوتی ہے اور صبح کا وقت ہوتا ہے فجر کا، تو ہمارے لیے اتنے طویل سفر کر کے آ کر یہاں پہ نماز پڑھنا مشکل ہوتی ہے، لہٰذا آسانی کے لیے ہم نے وہی مسجد بنا لی. اور یہ ایک سازشی تھا، اس کا نام تھا ابو عامر، عیسائی تھا ایک راہب. اس نے با کر ان منافقین کو جو ہے وہ مشورہ دیا کہ تم ایک الگ سے مسجد بناؤ، وہاں بیٹھ کے اپنی سرگرمیاں کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر تبصرہ فرمایا، اس کو مسجد زرار قرار دیا. اور اس نے مشورہ یہ دیا کہ جب مسجد بن جائے تو پہلی مرتبہ اس کی اوپننگ کروانا تم اللہ کے رسول سے، تاکہ ریکگنائز ہو جائے کہ سارے مسلمان کہیں کہ بھائی بڑی اعلیٰ مسجد ہے، اللہ کے رسول نے بھی اس کی اوپننگ کر دی، تو پھر لوگوں کو اتنا زیادہ تشویش نہ ہو. لیکن جب یہ آئے حضور کے پاس کہ بھائی آپ نماز پڑھا دی یہاں پر، تو حضور نے فرمایا ابھی تو ہم جا رہے ہیں تبوک کے میدان پر، جب ہم وہاں سے تب دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے. لہٰذا جب واپس آئے تو یہ وہی نازل ہو گئی اللہ کی طرف سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بجائے وہاں نماز پڑھنے کے سیدھے جائیے اس کو مسمار کر دیجئے، ساری کے ساری جو نام نہاد انہوں نے مسجد بنائی تھی اس کو توڑ دیا گیا. تو والذین مسجدن، یہ وہ لوگ ہیں منافقین کے جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد ضرارن، نقصان پہنچانے کے لیے، مسجد ضرار اس کا نام رکھا گیا، وکفرن اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقن بین المومنین اور اہل ایمان کے درمیان تفریق کرنے کے لیے، وارصادن اور گھات کی جگہ بنانے کے لیے، لمن حارب اللہ اس شخص کے لیے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنگ کی، ورسولہ اور اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے. یہ ابو عامر تھا میں نے اسے عرض کیا راہب، مدینے میں اس کی بڑی دکان چمکتی تھی، لوگ جاتے تھے اس کے پاس، جس طرح ہمارے پنڈت اور پیر صاحب ہوتے ان کے پاس جاتے تھے، یہ راہب تھا بہت بڑا، لہٰذا اس کے پاس جایا کرتے تھے، اسے اپنی مرادیں پوری کروایا کرتے تھے. یہ لیا کرتا تھا بڑے بڑے چندے، جیسے ہمارے چندے لیا جاتے ہیں وہ بھی چندے لیتا تھا. لیکن جب اللہ کے رسول گئے علیہ الصلوۃ والسلام مدینے، اب اس کی دکان پوری کی پوری گویا کہ ختم ہی ہو گئی، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا اس کو. اس کو بڑا شدید غصہ آیا، چلا گیا شام وہاں سے، وہاں پر جا کر سازش سے کرتا رہا، پھر بلاخر آیا مدینے، اور یہاں پر آ کے جب سازش کی تو اس نے مشورہ دیا تھا کہ باہر مسجد بناؤ اور یہ سارا کام کریں گے ہم. بارہ جب وہ آیا وہاں پر گھات لگانے کے لیے، گویا سازش کرنے کے لیے، تو اللہ پاک نے اس کی جو ہے بیان کر دی، بلا یعنی سننا ان اردنا الا الحسنا، اور یہ لازمن آپ کے پاس آئیں گے اور قسمیں کے اور کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نہیں تھا مگر بھلائی کا، یہ مسجد ہم نے بھلائی کے لیے بنائی تھی. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ پاک گواہی دیتا کہ یہ جھوٹے ہیں، غلط بات بیان کرتے ہیں، مسجد انہوں نے بنائی تھی نام نہاد مسجد مسلمانوں کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے. لا تقم فیہ ابدا، نبی آپ ہرگز اس مسجد میں نہ کھڑے ہوں نماز پڑھانے کے لیے. لا مسجد اس سے الگ تقوی من اول یوم، وہ مسجد جس کی بنیاد ڈالی گئی ہے جن سے تقوی پر، احق ان تقوم فی، وہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. ابھی کون سی مسجد ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو تعمیر کی گئی وہ مسجد قباء ہے، آج بھی موجود ہے الحمدللہ، اللہ پاک کی توفیق سے اس کی زیارت کا موقع ملا. یہ مسجد قباء وہ مسجد ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس میں دو رکعت نفل پڑے گا اللہ پاک اس کو ایک عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور حضور کا معمول تھا کہ آپ ہفتے کے دن فجر کی نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اور تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے، 3 کلومیٹر یا 3 میل کا فاصلہ ہے مسجد قباء کا، آپ کبھی پیدل جاتے تھے اور کبھی سواری پہ جاتے تھے، اور آپ جا کر چاش کی نماز وہاں پر پڑھتے تھے، اشراق کی نماز آپ وہاں پر پڑھتے تھے سورج نکلنے کے بعد. تو یہ آپ کا معمول تھا ہفتے کے دن، اور اس کا پس منظر بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ لوگ جو دولت مند تھے وہ عمرے کے لیے چلے جاتے تھے، لہٰذا جو غریب صحابہ تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو عمرے کے لیے جاتے ہیں اور کئی مرتبہ عمرہ کر لیتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم مسجد قباء چلے جاؤ، گویا قریب ہی ہے، اور یہاں جا کر دو رکعت نفل پڑھ کر آ جاؤ تو اللہ پاک تمہیں بھی عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور وہ حدیث جو ہے بہت بڑی سی انہوں نے وہاں پر لکھوائی ہوئی ہے، اسی وجہ سے لوگ مسجد نبوی سے پھر مسجد قباء جاتے ہیں. الحمدللہ ہم 8 دن وہاں رہے، 7 دن اللہ کا شکر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وہاں جایا کرتے تھے، واپسی میں ناشتہ کر کے واپس آتے تھے. ہمارے جو استاد محترم تھے حافظ قرآن ہیں، تو جاتے وقت بھی قرآن سناتے ہوئے جاتے، آتے وقت بھی قرآن سناتے ہوئے آتے، 3 کلومیٹر کا فاصلہ پتہ بھی نہیں چلتا. ٹھیک ہے، عمرے کا ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. تو بہرحال یہ وہ ہے مسجد قباء، یہ قباء ایک محلے کا نام ہے جہاں پر اللہ کے رسول نے سب سے پہلی مسجد بنائی تھی. تو فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں تو آپ ہرگز کھڑے نہ ہو، البتہ وہ مسجد جس کی ابتدا، جس کی بنیاد ان سے تقوی پہ رکھی گئی ہے، آپ نے اس کی تعمیر فرمائی تھی، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھایا کریں. اب مسجد قباء کے نمازیوں کے لیے خصوصی ایک جو ہے وہ حکم آ رہا ہے، فی رجال، اس میں ایسے جوان مرد ہیں، یحبون ان یتطہروا، کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاکیزہ رہیں، یتطہروا، بہت زیادہ پاکیزگی جو ہے پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک تو پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کو تشویش ہوئی کہ بھائی مسجد قباء کے نمازی کیا خاص ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے لیے اتنی زبردست اپریسیشن نازل فرمائی ہے. تو کچھ لوگ گئے مسجد قباء اور وہاں کے نمازیوں سے پوچھا، بھائی کیا خاص بات ہے تمہاری، قرآن حکیم میں تمہارے بارے میں بڑی بات بیان ہوئی کہ آئیں یتطہروا، تم بڑا پسند کرتے ہو پاکیزہ رہنے کے لیے، اور اللہ پاک تو پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم استنجا وغیرہ جب کرتے ہیں تو اس میں بڑی احتیاط کرتے ہیں، میں ڈھیلے وغیرہ سے، پھر پانی سے، پھر اچھی طرح احتیاط کر کے پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں. یہ ہمارا معمول ہے، ہمارے نمازیوں کا معمول ہے، گویا پاکیزگی کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا تمہارے حق میں تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، رجال رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین, اور اللہ پاک تو بہت زیادہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں بھی پاکیزگی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان, تو بھلا وہ شخص جس نے اپنے کردار کی بنیاد اٹھائی ہے تقوی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے, خیرون بھلا خود بتاؤ وہ زیادہ بہتر ہے؟ ام من اسس بنیانہ, یا پھر وہ شخص جس نے اپنے کردار کی بنیاد اٹھائی ہے علی تقا جرف ہارن, ایک ایسی کھائی پر جو بالکل کنارے پر ہو, وہ یا گری جاتی ہو جہنم کی طرف یا جو کھائی کی طرف, ایک ایسی عمارت جو بنائی گئی ہو بالکل کھائی کے دانے پر, اور ایک ایسی عمارت ہے کہ جو ایک پختہ جب زمین پر بنائی گئی, دونوں میں فرق ہے. تو گویا کردار کی بنیاد تقوی پر ہو اس کا کردار بہت اعلیٰ ہوگا, اور ایک شخص کے کردار کی بنیاد ہی نہ ہو, کھڑا ہوا صرف ایسی جگہ پر جو صرف پتھر ہو اور گر جائے وہ, اگر وہ وہاں پر کوئی عمارت تعمیر کی جائے, فنہارا بھی تھی ناری جہنم, تو وہ گرے تو گری وہ جہنم کی آگ میں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ پاک ایسے ظالموں کو ہرگز پسند نہیں کرتا نہ ان کو ہدایت دیتا ہے. ولا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم, اور وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے, وہ جو مسجد زرار بنائی تھی خاص طور پر, وہ ان کے دلوں میں شک ڈالتی رہے گی, الا ان تقطع قلوبہم, یہاں تک کہ ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, ان کے دلوں سے یہ غیب اور شک دور نہیں ہوگا, یہاں تک کہ دل نکالا جائے کچھ چیز کا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, پھر بھی ان کے دل سے جو ہے وہ اس کی محبت نہیں نکلے گی. واللہ علیم حکیم, اللہ پاک سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے. اب وہ آیت مبارکہ آ گئی آیت نمبر 111, جو بہت ہی پیاری آیت مبارکہ اس حوالے سے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان سے جو تجارت کی ہے, گیو اینڈ ٹیک کیا, اس کا تذکرہ آیا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ایک طرف میرا دین ہے, ایک طرف یہ دنیا ہے. اب اگر تم دین کے لیے قربانی دو گے, اپنا پیسہ لگاؤ گے, اپنا وقت لگاؤ گے, تو یہ گویا میرا دیا ہوا پیسہ ہے اور میں تم سے تجارت کرتا ہوں, آؤ میرے دین کے لیے لگاؤ, میں تمہیں اپنے بہترین نعمت عطا فرماؤں گا. تو گویا یہ امتحان ہے ایک بندہ مومن کا کہ وہ جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, مال اور دولت اور دیگر صلاحیتیں, اگر ہم اللہ ہی کے دین کے لیے لگا رہے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں تجارت کی ہے اہل ایمان سے. تو اہل ایمان اپنا بہترین صلاحیت اللہ کے دین کے لیے لگاتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کی نعمتیں ان کے لیے جو ہے مخصوص کرتا ہے. تو دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اہل ایمان سے ان کی جان اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے. گویا یہ جان اور یہ مال جو ہمارے پاس ہے, ہماری ہے ہی نہیں, یہ تو بکا ہوا مال ہے, ہم اللہ کے راہ میں دے چکے اگر واقعتاً مومن ہیں. اس لیے کہ الفاظ کیا ہیں, ان اللہ اشترى من المؤمنین, اللہ پاک نے اہل ایمان سے خرید لیے ان کی جانیں اور ان کے مال, بان لهم الجنہ, جنت کے عوض. اب یہ جان اور مال کس کام کے لیے لگاتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں, اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرتے ہیں. فیقتلون, تو جنگ کرتے ہوئے مارتے بھی ہیں, ظاہر بات ہے جنگ میں گئے تو دوسروں کی گردنیں بھی اڑاتے ہیں. فیقتلون, اور قتل بھی کر دیے جاتے ہیں, شہید شہادت کا اعلیٰ رتبہ بھی ان کو حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے ہمارے دین کا کہ اللہ کی راہ میں پیسہ, صلاحیتیں اور وقت کس کام کے لگائے جائے, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, قتال فی سبیل اللہ کے مراحل طے کرتے ہوئے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, تو وہ قتل کرتے بھی ہیں اور شہادت کا اعلیٰ رتبہ بھی حاصل کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو وعدہ ہے, یہ تجارت جو اللہ پاک نے کی ہے, کتنی تاکیداً اللہ پاک یہاں بیان فرما رہا ہے, وعدن علیہ حقا, یہ وعدہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, کوئی اللہ پر بطور وعدہ ہے جو اس نے وعدہ کیا ہے. پھر تورات میں, والانجیل انجیل میں, والقرآن اور قرآن میں, گویا تورات کے ماننے والوں سے بھی یہی وعدہ تھا, انجیل کے ماننے والوں سے بھی یہی وعدہ تھا, اور اب قرآن کے ماننے والوں سے بھی یہی وعدہ ہے کہ تم اپنا مال جان میرے دین کے لیے لگا دو, میں اپنی بہترین نعمت جنت تمہیں جو دے دوں گا. ومن اوفى بعهده من الله, اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کون ہے؟ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جنت عطا فرمائے گا تو وہ لازمن عطا فرمائے گا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به, کہ مسلمانوں خوشیاں مناؤ اس تجارت پر جو تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر لی. یہ تجارت تم نے کیا کی ہے کہ تم نے اپنا مال جان اللہ کے حوالے کر دیا, اللہ پاک نے جنت کی نعمتیں تمہارے لیے پریزرو کرنی, تو خوشیاں مناؤ. فاستبشروا ببیعکم الذی بعیاتم بی، اس تجارت پر، اس لین دین پر جو تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر لی. وذلک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت عظیم شاندار کامیابی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی شاندار کامیابی عطا فرمائے اور اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب وہ جو پسندیدہ لوگ ہیں اللہ پاک کے، ان کی چند صفات بیان ہو رہی ہیں. التائبون، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، مسلسل توبہ کرتے رہتے ہیں. نمبر دو العابدون، عبادت کرنے والے، پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے والے. اب یہ ذاتی صفات ہیں، کچھ پانچ صفات ذاتی آئیں گی، اس کے علاوہ اور بھی ہوں گی. تو التائبون مانتے رہتے ہیں اپنے آپ کو، برائیوں سے دھوتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں. العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے. السائحون، السائح ان کے دو ترجمے کیے گئے، نمبر ایک لذات دنیا سے اپنے آپ کو روکنے والے، اور نمبر دو سفر کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے سفر کرنے والے. نمبر پانچ الراکعون، رکوع کرنے والے. نمبر چھ الساجدون، سجدہ کرنے والے، رکوع اور سجدہ. تو گویا انفرادی عمل ہے انسان کا، توبہ کرنا، عبادت کرنا، پوری زندگی میں ہم کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اسی طرح سفر کرنا یا رائے خدا میں دنیاوی لذتوں سے اپنے آپ کو بچانا، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا. اب اجتماعی طور پر جو ان کی صفات آ رہی ہیں یہ بہت اہم ہیں. العامرون بالمعروف، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں. اب دیکھیں جبا کا سیوا آ گیا، اور اس میں خاص طور پر جو ہے العامر، عامر کہتے ہیں بہت زیادہ حکم دینے والے کو. ہمارا یامرو سے بنا حکم دینے والے، نیکی کا حکم دینے والے. نمبر سات والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدوں کی، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، پورا دین کے غلبہ اور اس کے بعد اس کی اقامت کی جدوجہد کرنے والے. وبشر المومنین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے، ایسے ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. ما کان للنبی والذین آمنوا، اور یہ نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان کے لیے روا نہیں ہے. اب یہ ایک روش تھی خاص طور پر، وہاں یہ مشہور ہو گیا کہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے استغفار کیا جائے یا نہ کیا جائے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مشرکین کے لیے، چاہے وہ باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، استغفار کرنے سے منع کر دیا اگر وہ شرک پر مر جائے. اور اس میں جو ایک استثناء تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، انہوں نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا، اس کی یہاں پر وضاحت کر دی گئی. تو ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے روا نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار، بخشش طلب کریں. ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ ان کے لیے بات واضح ہو گئی ہو. انہم اصحاب الجحیم، کہ مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا ہے. یادہ مشرکوں کے لیے اب استغفار جو ہے وہ نہ کرنے کا حکم دے دیا گیا. البتہ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کیونکہ بیان ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک تھا آزر، اور جب وہ گھر سے نکلے تو وعدہ کر کے نکلے تھے. سورہ مریم میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جب باپ نے کہا واسبی ملیا، نکل جاؤ میرے گھر سے، تو کہتے ہوئے نکلے تھے استغفر لک ربی، اے میرے ابا جان میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. انہو بی حفیہ، وہ میرے لیے بہت زیادہ مہربان ہے. تو یہ وعدہ کر کے کیونکہ نکلے تھے، لہٰذا وہ پوری زندگی استغفار کرتے رہے. لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کا باپ صرف پہ مرا ہے، تو انہوں نے پھر آخری دور میں اپنے باپ سے ایران برات کر دیا، اس کے لیے پھر بعد میں استغفار نہیں کیا. لہٰذا اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرما دی. وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابی، اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا استغفار ان کے باپ کے لیے. الا موعدۃ، مگر وہ ایک وعدے کے سبب تھا. وعدہ جو اس نے کیا تھا اپنے، وعدہ ایاہو، جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا. وعدہ کیا تھا میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ وعدہ کر کے گئے تھے استغفر لک ربی، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا. فلما تبین لہ، لیکن جب اس کے ساتھ سامنے یہ بات واضح ہو گئی انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، صبر رامن، تو انہوں نے صاف ان سے اعلان برات کر دیا، اور پھر بعد میں ان کے لیے استغفار نہیں کیا. ان ابراہیم الافواہ الحلیم، کہ جو ابراہیم تھا یہ بہت زیادہ نرم دل تھا، حلیم تھا، بہت زیادہ بزدل تھا، اپنے باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، پوری امت کے لیے، ان کے دل میں بہت شدید جو ہے وہ نرمی موجود تھی. وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور اللہ پاک ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو زبردستی گمراہ کر دے جب اللہ پاک ان کو ہدایت دے چکا ہو. حتی یبین لہم، یہاں تک کہ ان کے سامنے واضح کر دیا جائے، ان کے سامنے وہ واضح کر دے. ما یتقون، کے جس چیز سے وہ ڈرتے ہیں یا جس چیز سے وہ پرہیزگاری اختیار کریں. اللہ پاک کسی قوم پر زبردستی عذاب نازل نہیں کرتا جب تک اس کے سامنے دین کی بات واضح نہ کر دی جائے کہ کن کن چیزوں سے ہمیں پرہیزگاری اختیار کرنی ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر ہر شے کا جاننے والا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, یقینا اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت, یحیی و یمیت, وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ, اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا من ولی ولا نصیر, نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. اب وہ آیت مبارکہ آ گئی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ توبہ کرتے رہے, 50 دن تک مسلسل انہوں نے استغفار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لی. لقد تاب اللہ علی النبی, نظر کرم فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پر, والمہاجرین, معاف کیجیے گا آگے چل کر آئے گا, یہ آیت نمبر 118 میں آئے گا. لقد تاب اللہ علی النبی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی, والمہاجرین والانصار, اور ان مہاجرین پر بھی اور انصاریوں پر بھی, الذین اتبعوه فی ساعۃ الاسرۃ, وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی انتہائی مشکل گھڑی میں. اب انتہائی مشکل گھڑی کے حوالے سے میں پس منظر بیان کر چکا تھا کہ شدید گرمی اور رومنز کے خلاف گئے لیکن مہاجر انصاری اللہ کے رسول کے ساتھ گئے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف نظر کرم فرمائی, بہت توجہ فرمائی. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, تو ایسا قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کے دل جو تھے وہ پھر جاتے, اتنا شدید جنگ کا موقع تھا لہٰذا ان کے دلوں میں کجی پیدا ہو جاتی. ثم تاب علیہم, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف نظر کرم فرمائی, انہ بہم رؤوف رحیم, یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حق میں بہت زیادہ مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور اسی طرح اللہ پاک نے نظر کرم فرمائی ان 3 لوگوں پر بھی کہ جو پیچھے رہ گئے تھے, جن کا معاملہ ڈیلے کر دیا گیا تھا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, یہاں تک کہ ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود. اور حضرت کعب بن مالک کے میں نے الفاظ سنا ہے, صحیح بخاری میں پوری روایت موجود ہے, جو حضرات پڑھنا چاہیں تفہیم القرآن میں آیت کے حوالے سے پڑھ سکتے. وہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی, میرے اپنے بچے, میرے اپنے دوست احباب مجھ سے اس طرح سے منہ پھیر کے چلے گئے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ زمین میرے لیے تنگ ہو گئی, اور یہاں سے پھر یہ کہ دشمن بھی آ گئے اور دشمنوں بھی ان کو بلانا شروع کر دیا کہ سنا ہے تمہارے مالک نے, تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا ہے, تو تم ایسا کرو مرتد ہو جاؤ اور ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہارا بڑا اکرام کریں گے. مختلف لیٹر آنا شروع ہو گئے ان پر, تو وہ کہنے لگے کہ ایک مصیبت پہلے آئی ہوئی ہے, دوسری مصیبت اور آ گئی کہ مجھے مرتد ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو بہرحال وہ ڈٹے رہے, 50 دن تک توبہ کرتے رہے, اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی. تو فرمایا اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, یہ زمین ان پر تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود. وضاقت علیہم انفسہم, اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی. وظنوا, اور ان کو اس بات کا گمان ہونے لگا, اللہ ملجا من اللہ الا الیہ, کہ اب کوئی بچنے کی جگہ نہیں مگر سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف. ثم تاب علیہم, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی توبہ قبول فرمائی. لیتوبوا, تاکہ وہ خوب اچھی طرح توبہ کریں اور بخشش طلب کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم, یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو بہت زیادہ توبہ کا قبول فرمانے اور رحم فرمانے والا ہے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں, فجر کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا, استغفار کر رہا تھا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اے مالک, تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی اور یہ بشارت تمہارے لیے نازل ہوئی. بہرحال پھر سارے لوگ مسلمان آئے, ان کو گلے لگایا, اللہ کے رسول بھی تشریف لائے اور آپ نے بھی ان کو گلے لگایا. تو ثم تاب علیہم, تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. لیتوبوا, تاکہ وہ خوب توبہ کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم, اللہ پاک بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے. تراویح ختم ہو گئی کیا, چل رہی ہے؟ چلیں ایک رکوع اور پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اب یہ حکم خاص طور پر آ رہا ہے اہل ایمان کے لیے, بہت اہم آیت مبارکہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو. وکونوا مع الصادقین, اور سچے لوگوں کے ساتھ مل کر رہا کرو. الگ الگ رہو گے, تنہا رہو گے, تو یقینی طور پر یہ جو ہے یہ معاشرہ خاص طور پر اتنا کرپٹ ہو چکا ہے, حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ پھر تم ایمان اور تقوی کے رویے پر قائم نہیں رہ سکو گے. یہ گارنٹی لے لیجیے, آپ رمضان مبارک کے بعد دیکھ لیجیے گا کہ اگر آپ جڑے رہے کسی جماعت سے اور اسی روٹین میں چلتے رہے, درس و قرآن کی محفلیں ہو رہی ہیں اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ سروائیو کریں گے. جہاں آپ کٹ گئے دینی محفلوں سے, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے, وہاں پر آخر شیطان آپ کو لے جائے گا. پھر اگلے سال رمضان میں دوبارہ یاد آئے گا آپ کو کہ ہاں کوئی دین کے مطالبات بھی تھے. تو اس آیت مبارکہ میں گویا ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ, سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب یہ سچے لوگ کون ہیں؟ اس کے لیے بڑی پیاری آیت مبارکہ سورہ حضرات آیت نمبر 15, اللہ پاک نے سچے لوگوں کی کمپریہنسو ڈیفینیشن بیان فرمائی ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومن تو صرف وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ کے, اللہ پر, اس کے رسول پر, ثم لم یتابوا, اور پھر کسی قسم کے شک میں نہیں پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راہ میں اپنے, اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. اولئک ہم الصادقون, یہ ہیں اصل میں سچے لوگ. تو گویا وہ لوگ جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں یقین والا, اور اپن سے اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کر رہے ہوتے ہیں, وہ سچے لوگ ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا, یہ آپ کو گلی گلی میں نہیں ملیں گے. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ان لوگوں کے ساتھ, ان کے مقاصد میں جو جہاد فی سبیل اللہ کے, اقامت دین کے, اس کے ساتھ آپ کو جڑنا پڑے گا. آپ جڑیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اندر جو ہے وہ تقوی کی روش کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. بہرحال پہلی مرتبہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں مختلف دینی جماعتیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. جماعت اسلامی ہے, خاص طریقے پہ کام کر رہی ہے. تبلیغی جماعت ہے, خاص طریقے پہ کام کر رہی ہے. تنظیم اسلامی اسی حوالے سے جد و جہد کر رہی ہے. لہٰذا آپ جس سے متفق ہوں, جس کے طریقہ کار پہ مختلف ہوں, متفق ہوں, جس کی قیادت پر آپ کو بھروسہ ہو کہ یہ صحیح معاملہ جو ہے وہ کر رہے ہوں, چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو, جماعت اسلامی ہو, تنظیم اسلامی ہو, اور کوئی جماعت جو بھی ہے دیگر مسالک کے اعتبار سے جماعتیں, تو جس کی قیادت پر آپ کو اعتماد ہو, نمبر دو, جن کے طریقہ کار پر آپ کو اعتماد ہو, ان کے ساتھ جڑ جائیے اور لازمی طور پر ان کے ساتھ جڑے رہیے. اگر آپ جڑے رہیں گے تو آپ سروائیو کر سکیں گے, ورنہ واقعہ یہ کہ ہم سروائیو نہیں کر سکتے جس طرح کے حالات ہیں. لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ اسٹڈی کیجئے ڈفرینٹ جماعتوں کو, اور جو لوگ آپ کو سیرت سے زیادہ قریب نظر آئیں, مقاصد ان کے زیادہ بلند ہوں, قرآن کے احکامات کے مطابق ہوں, سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ان کا طریقہ کار آپ کے سمجھ میں آ جائے, تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے اور ان کے مقاصد میں ان کے جو دینی فکر ہے اس کو بہتر سے بہتر حاصل کیجئے اور آگے بڑھیے. اس حوالے سے میں آپ کو توجہ دلاؤں گا. الحمدللہ تنظیم اسلامی کا یہاں لٹریچر موجود ہے. محترم ڈاکٹر صاحب نے 1965 سے یہ جدوجہد شروع کی تھی, اور 1972 اور پھر 1975 میں آپ نے تنظیم اسلامی کا قیام کیا ہے. اللہ کا شکر ہے, سلو بٹ اسٹڈیلی یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اپنے مقاصد کے طرح. ہماری سیٹ بہت سلو ہے, ظاہری بات ہے, جس مقصد کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں, مقصد بہت بلند ہے. اس کے لیے ہر شخص جو ہے وہ قربانی نہیں دے سکتا اس طرح, لیکن بہرحال قربانی دینے والے آ رہے ہیں, اپنے کیریئر لگا رہے ہیں, اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں. تو ہمارا قافلہ ابھی بہت مختصر ہے, لیکن ہے الحمدللہ اسموتھلی آگے بڑھ رہا ہے, اور دینی فکر لوگوں کے اندر پیدا کاوت رجوع ادھر قرآن کی ایک پوری کوشش ہے بھرپور, جو الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں. بہرحال آپ سے میری گزارش ہے کہ ہمیں بھی اسٹڈی کیجئے, ہمارے مقاصد کیا ہیں, ہم سیرت کے حوالے سے کس طرح اس کو استعمال کر رہے ہیں دین کی فکر کو. اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارا ساتھ دیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس حوالے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ما کانا لأہل المدینہ, یہ اہل مدینہ جو ہے ان کے لیے روا نہیں ہے. ومن حولہم, اور جو بھی ان کے گرد ہیں, من الاعراب, دیہاتیوں میں سے, ان یتخلفوا عن رسول اللہ, کہ وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھ رہے ہیں. ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسی, اور نہ ہی ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جیوں کو زیادہ اہمیت دیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں. ذالک, یہ اس وجہ سے ہے, بانہم لا یصیبہم ظما ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ, اس وجہ سے ہے کہ ان کو نہیں پہنچی کوئی پیاس, کوئی مشقت, اور نہ ہی کوئی بھوک اللہ کے راہ میں. ولا یتاؤنا موت ان, اور نہ ہی وہ قدم رکھتے ہیں کسی ایسی سرزمین پر, یغیظ الکفار, کہ جس سے کفار کو شدید غصہ ہے. ولا ینالونا من عدو نیلا, اور نہ ہی اسی طرح سے وہ چھینتے ہیں کسی دشمن سے کوئی شے, یعنی کوئی علاقہ اگر جو ہے وہ چھینتے ہیں جہاد کرتے ہوئے. الا کتب لہم بھی عمل صالح, مگر یہ کہ ان کے لیے ایک عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے اس عمل کے جد و جہد کے حوالے سے. یعنی جو لوگ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں کافروں کے خلاف, تو ان کو پھر چاہیے کہ وہ اپنی جان کو اللہ کے رسول کی جان پر مقدم نہ ٹھہرائیں, بلکہ ان کے ساتھ اس پوری کی پوری جد و جہد میں شامل رہیں. اگر وہ ایسا کریں گے, بھوک پیاس اور مشقت کے عوض اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے ایک اجر و ثواب لکھتا رہے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ پاک ایسے احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقة, مگر یہ کہ ان کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. یجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے ان کے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے ہیں.
وما کان المؤمنون لینفروا کافہ. اب اہل ایمان کے لیے, سارے اہل ایمان کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ سب کے سب کوچ کریں, سب کے سب نکل آئیں. فلولا نفر من کل فرقۃ, تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان میں سے ایک فرقہ, ایک گروہ ایسا ہوتا, من ہم انہیں میں سے طائفتن, ایک جماعت ایسی ہوتی, لیتفقہوا, وہ نکلتی اللہ کے راہ میں اور مدینہ آتی خاص طور پر, اور یہاں آ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھتی, گہرا غور و فکر کرتی. تفقہ کہتے ہیں دین میں گہرے غور و فکر کو. تو سارے اہل ایمان کے لیے ممکن نہیں تھا جو دور دراز سے کہ وہ آتے, اور لیکن کچھ لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ آتے مدینے اور اللہ کے رسول سے فیض حاصل کرتے, دین سیکھتے, گہرا غور و فکر حاصل کرتے, پھر دین دین میں ولیون ذرو قومہم, اور تاکہ وہ خبردار کر کے اپنی قوم کو واپس جا کر اذا رجعوا الیہم, جب وہ ان کی طرف لوٹ کر جاتے, لعلہم یحذرون, تاکہ وہ بھی خبردار ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے بچ سکیں. تو گویا اس آیت مبارکہ میں یہ بات بیان کی گئی کہ ہر قوم اور ہر قبیلے اور ہر خاندان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کریں, دین سیکھیں, اور پھر سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو, اپنے قبیلے کو, اپنے علاقے کو, اپنے ملک کو جا کر خبردار کریں. تو یہ پروسیس ہے جس کو چلایا گیا ہے ابتدائی زمانے میں. پھر بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے, اصحاب صفہ بھی بڑی تعداد میں جو اللہ کے دین سے, اللہ کے رسول سے دین سیکھتے تھے اور واپس جاتے تھے پھر اپنے اپنے علاقوں میں اپنے خاندان والوں پر یا اپنے قوم کی طرف, اور ان کو پھر جو ہے وہ خبردار کیا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا, اب یہاں جو آخری رکوع آ رہا ہے اس میں گویا کہ وہی بات ہے کہ مدینے میں یا مکے میں تو اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے, اب اس کی ایکسٹینشن کے لیے قتال کا جو ہے وہ حکم دیا گیا, اور سب سے پہلے اللہ کے رسول نے اسلام کو شروع کیا رومن کے خلاف جنگ کر کے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, قاتل الذین, جنگ جاری رکھو ان لوگوں سے, یلونکم من الکفار, جو تمہارے اطراف میں لوگ رہتے ہیں کافر, ارد گرد کے کافر, ان سے جنگ جاری رکھو. ولیجدوا فیکم غلظہ, اور انہیں چاہیے کہ وہ تمہارے دلوں میں ذرا سختی محسوس کریں, یعنی کہ ان پر اب ذرا سختی کی جائے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالی متقین کے ساتھ ہے. اب منافقین کا ایک اور طرز عمل تھا کہ جناب کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی طنز کیا کرتے تھے. قرآن میں تو حکم آیا جیسے ہم نے پڑھا سورہ انفال میں کہ جب اللہ کی آیات نازل ہوتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, تو اب یہ تنگی آپس میں بات کیا کرتے تھے کہ بھئی یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے, بتاؤ تو صحیح کس کا ایمان میں اضافہ ہوا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے تبصرہ نازل فرما دیا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, اور جب نازل ہوئی کوئی سورت, فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, تو ان میں سے ایسے بھی بدبخت ہیں جو کہتے ہیں, أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا, ہاں بھائی سورت نے کس کے ایمان میں اضافہ کیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, تو یقیناً وہ لوگ کہ جو لوگ واقعتاً مومن ہیں, فزادتہم ایمانا, تو وہ آیات مبارکہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. وہم یستبشرون, اور وہ آیات قرآنی سن کر خوشیاں مناتے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی اور اصل ٹھکانہ ہمارا جنت ہے, ہم یہاں پر دین کی محنت کریں گے, اللہ پاک وہ جنت عطا فرمائے گا. تو یہ تو خوشیاں مناتے ہیں آیات قرآنی پڑھ کر. اس کے برعکس وہم الذین فی قلوبہم مرض, اور وہ لوگ کہ جن کے دل میں مرض ہے, بیماری ہے, یعنی روگ ہے, نفاق ہے, فزادہ تم رجسن الی رجسہم, تو وہ آیات مبارکہ ان کی بیماری میں, ان کی زندگی میں اور اضافہ کر دیتی, نفاق بڑھا دیتی ہیں. اور ماں تو وہم کافرون, اور مرتے ہیں اس حالت میں کافر ہی ہوتے ہیں. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین, تو کیا یہ منافق دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کو آزمایا جاتا ہے, وہ آزمائے جاتے ہیں دو مرتبہ ہر سال, ہر سال وہ آزمائے جاتے ہیں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ, کبھی ایک مہم پر جا رہے ہیں اللہ کے رسول, پھر آزمائش آ گئی, نکالو اللہ کے راہ میں مال دو جان لگاؤ, پھر دو مرتبہ بھی آیا کبھی, تو کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ان کو آزمایا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ. ثم لا یتوبون, اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو توبہ نہیں کرتے, وہم ولا ہم یذکرون, اور نہ ہی ان باتوں سے نصیحت حاصل کرتے. وإذا ما انزلت سورۃ, اب ایک اور حدیث ہوتی تھی کہ آئے جناب حاضری دے دی اور دیکھا ادھر ادھر سب نے دیکھ لیا ہم کو اور پیچھے سے نکل کے بھاگ گئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ انفاق کا معاملہ آ جائے, جہاد کرنا پڑے, قتال کرنا پڑے. یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ آئے حاضری لگائی, سب سے سلام دعا کیا اور وہ پیچھے سے غائب ہو گئے. بھائی وہ صاحب آئے تھے وہ کہاں غائب ہیں, پتہ چلا وہ تو آئے تھے پر حاضری لگا کے چلے گئے. اب جب قتال کا اور دیگر مشکل مرحلہ کا معاملہ آئے گا تو وہ دوسرے لوگ آگے جائیں. یہی منافقانہ طرز عمل تھا, اس پر تبصرہ دیکھیے. وإذا ما أنزلت سورة, اور جب نازل کی گئی کوئی سورت, یعنی جس میں قتال کا حکم تھا, انفاق کا حکم تھا, نظر بعض ملا بعض, تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا کنفیوز سے, حل یراکم من احد, اور کہا کہ دیکھو کوئی دیکھ تو نہیں رہا تمہیں, ثم انصرفوا, اور پیچھے سے نکل گئے, سڑک گئے وہاں سے. صرف اللہ قلوبہم,
تو اللہ پاک نے پھر سزا کے طور پر ان کے دلوں کے اندر ان کے دلوں کو پھیر دیا. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, اس وجہ سے کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے, زیادہ غور و فکر نہیں رکھتے. اب یہ آخری آیت بہت ہی پیاری, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح اپنی امت سے اپنی قوم سے محبت کیا کرتے تھے, اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ, یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں جو تمہارے اپنے جیوں میں سے, یعنی تمہاری زبان بولتے ہوئے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم, ان پر بہت گرا گزرتا ہے وہ جو تمہیں تکلیف دینے والی سے, یہ چاہتے ہیں کہ ہر خیر تمہیں لا کر دے دیں. حریص علیکم, اور تمہارے بارے میں خواہش مند ہیں ہر خیر کے. بالمومنین رؤوف رحیم, اور اہل ایمان کے حق میں بہت زیادہ رؤوف ہیں, شفیق ہیں, رحیم ہیں, بہت زیادہ نہایت رحم فرمانے والے ہیں. تو گویا امت کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روش سے ان آیات میں بیان ہوئی کہ امت کو کوئی تکلیف نہ ہو. بہت سارے واقعات آتے ہیں, مثلا ایک یہ تھا کہ حضور کو مسواک بہت پسند تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کیا کرتے تھے, لیکن حضور نے فرمایا مجھے مسواک اتنی پسند ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو فرض قرار دے دوں, لیکن امت سے کہیں مشقت نہ ہو جائے اس وجہ سے میں نے اس کو فرض قرار نہیں دیا. لیکن اس کے جو فضائل بیان کیے اسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسواک کے فضائل میں یہ بات آتی ہے کہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں مسواک کر کے اس سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو حضور کو مسواک پسند تھی اور آپ چاہتے تھے کہ یہ امت جو ہے میری امت اس کو ایڈاپٹ کرے, اپنے دانت وغیرہ صاف رکھ کے منہ سے بدبو نہ آئے, لیکن آپ نے جو اس کو فرض قرار اس لیے نہیں دلوایا کہ امت پر مشقت نہ ہو. اسی طرح رحمت للعالمین نے شریعت عطا فرمائی تو بہت ساری آسانی رکھی ہیں. تو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین اور رؤوف رحیم فإن تولوا, یہ ساری باتیں سننے کے بعد اگر پھر بھی وہ منہ پھیر جائے, فقل حسبی اللہ, تو اے نبی آپ فرما دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے, لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, علیہ توکلتو, میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں, وہ رب العرش العظیم, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بلند و بالا عظمت والے عرش کا جو ہے مالک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے. الحمدللہ سورۃ التوبہ کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا, یہ 7 رکوع انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے 8 رکعتوں میں, اور پھر ایک طویل سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے مکی سورتوں کا, سورہ یونس کے 13 مزید سورتیں آئیں گی انشاءاللہ, وہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے. Thank you.